نہ جانے مسائل دو علماء سے پوچھے یہ حکم مبین ہے ہم کو رب سے ملا ہے چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، دار الافتاء اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں. مفتی حسان مدنی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. انشاءاللہ عزوجل آپ کی کالز، آپ کے ایس ایم ایس کے ذریعے جو سوالات ہمیں موصول ہوں گے، انشاءاللہ مفتی صاحب سے ہم ان کے جوابات حاصل کریں گے. درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ضیاء درود و سلام اس رسالے کے صفحہ نمبر 4 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، بے شک جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بشارت دی جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس پر رحمت بھیجتا ہے، اور جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سلام پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس پر سلامتی بھیجتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج کا جو پہلا سوال ہے، جو ہمارے سلسلے کا مدنی عملہ ہے جو یہاں پر موجود ہیں کیمرہ مین، انہوں نے یہ سوال پوچھا ہے، تو ان کی طرف سے آیا تو آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ رات کو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کچھ پڑھ کر حصار کھینچ کر سوتے ہیں، مختلف چیزیں ہوتی ہیں اور رات پڑھنے کے بعد حصار کھینچ لیتے ہیں کہ اس کی برکت ملے، اس کی وجہ سے حفاظت رہے. اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر رات کو واش روم کے لیے جانا پڑے، کسی وجہ سے اٹھنا پڑے، اپنے بستر چھوڑ کے دوسری جگہ چلے گئے، تو کیا یہ حصار ٹوٹ جاتا ہے، اب دوبارہ آ کر دوبارہ اس کو قائم کرنا ہوگا، یہ کافی ہے، اور یہ حصار کی حیثیت کیا ہے؟ یہ ٹھیک بھی ہے کہ بس یہ سوال ہی ہے ان کا؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. دیکھیں، جو حصار یا اوراد و وظائف وغیرہ کا معاملہ ہوتا ہے، اس میں دو طرح کے پہلو ہوتے ہیں. جو ایسی کنڈیشن پیش آ جائے تو اس میں ایک تو وہ اوراد و وظائف ہوتے ہیں، یا حصار کا وہ طریقہ ہوتا ہے کہ جو مخصوص کسی سے ملا ہوا نہیں ہوتا،
ٹھیک ہے،
بلکہ وہ سب کے لیے ہوتا ہے کہ اس طرح کر لیا جائے. تو اس میں تو اس طرح کے احکام عمومی طور پہ نہیں ہوتے کہ آپ گئے تو واپس آئے تو دوبارہ اس طرح کریں. البتہ یوں ہے کہ جب بندہ رات سونے لگے تو آخری کلام اس کا قل یا ایھا الکافرون یہ صورت پڑھ کے وہ سوئے، اور پھر کوئی دنیاوی گفتگو کرتا ہے تو پھر اس کے لیے حکم ہے کہ دوبارہ اس کو پڑھ لے،
ٹھیک ہے.
تو بسا اوقات تو جو اوراد و وظائف ہوتے ہیں وہ کسی کی طرف سے مقرر نہیں ہوتے اور اس کا مخصوص کو طریقہ بیان کردہ نہیں ہوتا، تو اس میں تو ٹھیک ہے کہ آپ گئے اور واپس آ کے سو گئے تو حرج نہیں ہوگا، لیکن اس میں بھی بہتر یہی ہے کہ آپ دوبارہ وہ وظیفہ وغیرہ جو پڑھنا ہے وہ پڑھ لیں. تو اچھا ہے کہ رات سوئیں تو اسی کے اوپر آپ سوئیں. اور بعض وہ ہوتے ہیں کہ جو مخصوص کسی طرف کی طرف سے ملے ہوئے ہوتے ہیں، اس کا طریقہ کار ایک بتایا گیا ہوتا ہے کہ آپ نے اس طرح کرنا ہے، اور اگر بالفرض وضو ٹوٹ جاتا ہے یا آپ واش روم چلے گئے ہیں تو آپ جب واپس ہوں تو پھر دوبارہ اس کو پڑھیں. تو یہ جس نے دیا، سنی صحیح العقیدہ کوئی عامل ہے، ان کی طرف سے آپ ملا ہے آپ کو، تو پھر ان سے پوچھ کے آپ اس کے مطابق اس کے اوپر عمل کریں گے،
ٹھیک ہے.
اور جہاں تک رہا اس طرح کے حصار کا معاملہ، تو یہ واقعی حدیثوں سے بھی ثابت ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حفاظت کے لیے کہ کوئی چیز ضرر نہ پہنچائے ایک وظیفہ بیان فرمایا، صحیح حدیثوں کے اندر ہے کہ رات جب بندہ سونے لگے تو سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ تینوں صورتیں ایک مرتبہ پڑھے، اپنے ہاتھ پر پھونکے، اور پھر جہاں جہاں تک اس کا ہاتھ پہنچتا ہے سر سے لے جا کر اچھی طریقے سے ہر جگہ پر اس کو پھیر لے. اس طرح تین مرتبہ جب وہ کرے گا، دوسری مرتبہ بھی سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھے، پھر اس کے بعد دوبارہ اس طرح ہاتھ پھیرے، تیسری مرتبہ اسی طرح پڑھ کے ہاتھ پھیر لے، تو ساری رات انشاءاللہ کوئی بھی زہر دینے والی چیز، جنات وغیرہ، اس کو نقصان یہ نہیں پہنچائیں گے
انشاءاللہ عزوجل. مزید اورادہ وظائف پڑھنے ہوں تو امیر اہل سنت کے جو مریدین ہیں طالبین ہیں ان کے لیے شجرہ قادریہ رضویہ اتاریہ، اس میں الحمدللہ بہت سے اوراد و وظائف موجود ہیں کہ جو حفاظت کے لیے بھی ہیں ان کو بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور عموماً بھی مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے الحمدللہ 40 روحانی علاج نامی ایک رسالہ ہے، اس میں بھی بہت سارے اوراد ہیں وہ بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں. مدنی پن سورہ جو کہ امیر اہل سنت کی کتاب ہے اس میں بھی بہت سارے اوراد و وظائف لکھے گئے ہیں، اس کتاب کے ذریعے بھی آپ ان چیزوں کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں. پہلی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی
مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ قربانی کتنی رقم پہ واجب ہوتی ہے، کتنا سونا ہو کتنا چاندی ہو یا کتنی رقم موجود ہو جس پہ قربانی انسان پر واجب ہو جاتی ہے؟
52.5 تولہ چاندی ہو یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر اتنی رقم، 52.5 تولہ چاندی کے برابر جو پہنچ جاتی ہے جو ضرورت کے علاوہ ہو، یعنی ماہانہ ضرورت کے علاوہ اس کے پاس جو رقم رکھی ہے وہ، یا اس کے پاس بیچنے کا سامان اتنا ہو کہ جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جاتا ہے، یا گھر میں فالتو سامان ایسا رکھا ہوا ہے کہ جس کی طرف زندگی گزارنے کی ضرورت نہیں پڑتی اور وہ رکھی ہوئی ہیں چیزیں اور ان کی قیمت اتنی بن جاتی ہے کہ جو 52.5 تولہ چاندی کے مساوی برابر ہیں، یا سونا 7.5 تولہ سونا ہے یا کم سونا ہے لیکن اس کی رقم اتنی بنتی ہے کہ جو 52.5 تولہ چاندی کے مساوی ہے، تو پھر اس کے اوپر جو قربانی لازم ہو جائے گی. تو ایسے شخص کو قربانی کرنا.
اچھا یہ ملتا جلتا ہے زکات کے حوالے سے، فرق کیا، تھوڑا فرق ہو جائے نا.
زکات میں فرق یہ ہوتا ہے کہ زکات کے اندر مال نامی ہونا شرط ہے. مال نامی یعنی جو بڑھتا ہوا مال ہو، کہ خود بڑھے یا اس کو کسی ذریعے سے بڑھایا جائے، جیسے تجارت کا مال ہوتا ہے، سونا چاندی ہوتا ہے، رقم ہوتی ہے کہ یہ بڑھتی ہیں یا ان کو بڑھایا جاتا ہے ان کے ذریعے سے، اور اس میں مال نامی کا ہونا شرط نہیں. زکات میں اگر گھر کے اندر فالتو چیزیں رکھی ہوئی ہیں تو اگرچہ کہ وہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر پہنچ جائیں، اس کے باوجود اس کے اوپر زکات لازم نہیں ہوتی. لیکن قربانی یا صدقہ فطر کے اندر اگر فالتو چیزیں اتنی ہو جاتی ہیں کہ جو 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر ہیں، فالتو سے مراد جن کی طرف زندگی گزارنے کی ضرورت نہیں، مثال کے طور پر موبائل ہماری ضرورت آج کے دور کے اندر ہے، لیکن دو رکھے ہوئے، ایک فضول رکھا ہوا ایسا ہی، تو اس کی رقم اتنی بن جاتی ہے کہ جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جائے، تو پھر ایسے کے اوپر زکات تو فرض نہیں ہے لیکن اس کے اوپر قربانی لازم ہو جائے.
پھر یہ اپنی چیزوں پر غور کرنا پڑے گا.
جی
ٹھیک ہے. ایک اور کال چلائیے.
گجرا والے سے بول رہا ہوں، محمد حسن رضا تاریخ. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ میں 4 سال کا چھوٹے نابالغ کے بچے ہوتے ہیں، 4 سال یا 5 سال یا 6 سال، وہ انتقال فرما جاتے ہیں، تو ان کیا ان کا جسم قبر کے اندر سلامت رہتا ہے؟
جی ان کا جسم قبر میں سلامت رہتا ہے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں.
دیکھیں یہ تو غیب کے معاملات ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے کہ ان کے جسموں کے ساتھ کیا ہوتا ہے. شریعت مطہرہ نے انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں تو واضح فرمایا، حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین کے اوپر اس بات کو حرام کر دیا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے جسموں کو وہ کھائے. کھا ہی نہیں سکتی انبیاء کرام علیہم السلام کے جسموں کو، تو ان کے جسم سلامت، اسی طرح اولیاء کرام کے، شہداء کرام کے، اور وہ علماء جو اپنے علم پر عامل ہیں، حفاظ کرام، یا وہ جسم کے جس نے کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہی نہیں کی، جو درود پاک پڑھنے کا عادی ہے، ایسے افراد جو ہیں ان کا تذکرہ تو کتابوں کے اندر موجود ہے کہ ان کے جسموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کے اندر سلامت رکھے گا، زمین ایسے کے جسموں کو کھائے گی نہیں. حدیث تو انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں ہے، باقی دیگر اقوال یہ جو میں نے سامنے عرض کیے یہ کتابوں کے اندر موجود ہیں. اب رہا بچوں کا معاملہ، تو بچوں کے حوالے سے ایسی کوئی نص، ایسی کوئی روایت جو ہے وہ گزری نہیں ہے کہ ان کے جسم بھی قبر کے اندر سلامت رہتے ہیں، ایسا کوئی تذکرہ پڑا نہیں. لیکن چونکہ غیب کا معاملہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کیا معاملہ ہوتا ہے، وہ بہتر جاننے والا ہے.
ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. ایک اور کال چلائیے.
حضور میرا سوال یہ ہے، مکتبۃ المدینہ کا ایک رسالہ ہے فیضان اذان، اس میں ایک مسئلہ پڑھا ہے کہ حضرت آدم علیہ الدینہ علیہ السلام کو جب جنت سے ہندوستان بھیجا گیا، یعنی اتارا گیا، تو آپ پر گھبراہٹ دی. اس وقت جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے, انہوں نے آ کر اذان دی. تو پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو اذان اس وقت جبریل امین علیہ السلام پڑھی تھی اور آج جو ہم لوگ پڑھتے ہیں, اس میں اور اس میں کچھ فرق تھا یا سیم تھے جو الفاظ آج ہم ادا کرتے ہیں؟
یہ حضور معلوماتی سوال ہے. اب دیکھیں, ایسا تو میں نے تو کہیں پڑھا نہیں ہے کہ باقاعدہ اس وقت کیا اذان تھی اور اب کی اذان کے موافق تھی یا نہیں تھی. ممکن ہے کہ ایک جیسی ہی ہو, جیسے اس وقت جیسے اس وقت ہے اسی وقت جو ہے ویسی ہی ہو, یا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا گیا ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی گئی ہو. یہ بھی ممکن ہے اس طرح ہو, اور ممکن ہے کہ اس کے الفاظ جدا ہوں. دونوں باتیں ہو سکتی ہیں.
حضور حضرت آدم علیہ السلام ابتدا جب انسان کی ہوئی اس وقت تشریف لائے, اور اس کی مدت بہت زیادہ ہزاروں سال ہوگی. اس طرح جو اس طرح انبیاء کرام کے حوالے سے یا دیگر جو پرانے ادوار کے حوالے سے واقعات ہوتے ہیں, ان کی کیا ہوتی ہے یعنی حیثیت ہم کیا سمجھیں گے
اس میں؟ دیکھیں, یہ عمومی طور پر ہم تک جو پہنچتے ہیں اس کے مختلف ذرائع ہوتے ہیں. جو قرآن کے ذریعے سے معلوم ہوئے تو وہ تو قطعی ہیں,
ٹھیک ہے
جی. اسی طرح احادیث طیبہ سے جو معلوم ہوتے ہیں وہ بھی معتبر ہوتے ہیں, پھر وہ جس سند ہوگی اس کے اعتبار سے اس کا حکم ہوگا. بعض واقعات وہ ہوتے ہیں کہ جو اہل کتاب کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں, اسرائیلیات اس کو بولتے ہیں, اس کے ذریعے سے ہم تک پہنچے, یعنی اہل کتاب کی باتوں سے یہ صحابہ اکرام علیہ مردوان تک, یا وہ ائمہ جو قدیم گزرے ہیں انہوں نے اہل کتاب سے سنا, یا پہلے تھے ہی وہ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ میں سے تھے پھر وہ ایمان لے آئے,
ٹھیک ہے.
تو ان کے جو واقعات کتابوں سے ہم تک پہنچے ہیں, ایسے واقعات کے بارے میں اصول و ضابطہ یہ ہے کہ اگر تو وہ ہماری شریعت مطہرہ سے ٹکراتے ہیں, ہماری شریعت کے اصول و ضوابط سے ٹکراتے ہیں, تو ان کو رد کر دیا جائے گا, ان کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. کیونکہ بہت سارے واقعات نعوذ باللہ اہل کتاب نے انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں ایسے بیان کیے جو سری انبیاء کرام علیہ السلام کی توہین ہے,
ان کی شان کے لائق
بالکل شان کے لائق نہیں ہے. اور ہمارے کئی علماء نے اس کے اوپر کتابیں لکھ کے واضح کیا ہے اور ان کو متنبہ کیا ہے کہ گستاخیاں موجود ہیں,
ٹھیک
ہے. ایسے واقعات کو تو رد ہی کر دیا جائے گا, اور اس طرح کی ان کی دیگر باتوں کو بھی جو ہماری شریعت سے ٹکراتی ہیں اس کو قبول نہیں کیا جائے گا, اور وہ باتیں کہ جو ہماری شریعت مطہرہ کے موافق ہیں ان کو لیا جائے گا کہ جیسا ہماری شریعت نے بیان کیا ویسا وہاں موجود ہے تو ٹھیک ہے لے لیا گیا, لیکن یہ ہمارا کام نہیں, یہ علماء بیان کر چکے ہیں کتب کے اندر,
ٹھیک ہے.
اسی طرح وہ باتیں کہ جو نہ ہماری شریعت مطہرہ سے ٹکراتی ہیں نہ اس کے موافق ہیں, یعنی کوئی اس میں ضابطہ نہیں ہے کہ وہ شریعت مطہرہ کے کسی اصول سے ٹکرا نہیں رہی, لیکن اس سے جو ہے نا کسی اصول کا رد بھی نہیں ہوتا, کسی بات کا رد بھی نہیں ہوتا. تو ایسی باتوں کو لینے میں حرج نہیں ہے, نہ ان کا ہم انکار کریں گے اور نہ ہی ہم اس کو رد کریں گے, اس کو تسلیم کر لیں گے.
اور علماء نے ان سب چیزوں کا تعین کیا ہوگا, کون سی باتیں کس حیثیت میں کون سی کس میں
ہوتا ہے جی.
اب اس دور کی بات اب تو نہیں آئے گی نا, جو آنے سے پہلے آ چکی ہیں اور انہی کی ان کا فیصلہ بھی کر.
جی یعنی وہ چیزیں جو بیان ہونی تھی جو کرنی تھی وہ اب ہماری کتابوں کے اندر علماء نے بیان کی بھی ہیں, یعنی جیسے تفسیر ہیں تو تفسیر کے اندر اسرائیلیات کا تذکرہ بکثرت ہوتا ہے کہ یہ جو ہے وہ اہل کتاب سے بات آئی ہے, اسرائیلی روایت ہے, ان چیزوں کا تذکرہ موجود ہوتا ہے.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ جی. ایک اور کال چلائیے.
میں گجرات سے خلیل احمد بات کر رہا ہوں. عمرہ کرنا ہے, حج کی استاد نہیں, عمرہ کرنا ہے, کیا حج فرض ہو جائے گا یا کہ عمرہ ٹھیک ہے, استاد جتنی ہے اتنا ٹھیک ہے یا حج فرض ہے؟
جی وہ
تو جی, اگر تو حج کی استطاعت ہے ہی نہیں تو اس صورت میں اگر عمرے کی استطاعت ہے تو عمرہ کرنے میں حرج نہیں ہے, یعنی عمرہ کرنا سنت ہے, کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. لیکن اس کو کئی مرتبہ بیان کر چکے ہیں کہ عمرہ کرنے کی وجہ سے حج فرض نہیں ہوتا, حج کے اپنے شرائط ہیں, جب وہ شرائط پائے جائیں گے تو بندے کے اوپر حج فرض ہوگا. اور اگر عمرہ ان میں کوئی شرط نہیں ہے کہ عمرہ کر لینے کی وجہ سے بندے کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہو, ایسا نہیں, وہ مالی استطاعت دیکھی جائے گی, دیگر شرائط دیکھی جائیں گی, پھر اس کے بعد اس کے اوپر حج فرض ہوگا.
ٹھیک ہے جی, ایک اور کال چلائیے.
سوال یہ تھا, اگر کوئی اپنا کلپ وغیرہ کوئی اچھا کلپ بنا کے جوڑتا ہے اور اگر وہ اس کا کلپ 10,000 آدمی بل پر اس کو یوز کرتے ہیں تو کیا گورنمنٹ میں کچھ اماؤنٹ آتی ہے؟ آیا اس اماؤنٹ کا لینا اس کے ہاتھ میں دیتے رہے یہ اس انداز میں اپنے کلپس بنا کے چھوڑنا تاکہ کمائی کا ذریعہ ہو, یہ درست ہے یا نہیں؟
اس طرح ہی ہوتا ہے کہ جیسے مختلف جو سوشل میڈیا کی ویب سائٹس ہیں ان میں اپنی کلپ اپنا وائرل کر دیا تو اب اس کو مخصوص ویوز جو آئے ہیں اتنے ویوز آنے پر کوئی رقم دیتے ہوں گے تو اس طرح کرنے کی
کمپنیز والے
جی
ٹھیک ہے
اس کی شرعاً اجازت نہیں کہ اس طرح جو ہے وہ کاروبار کیا جائے یا اس طریقے سے رقم حاصل کی جائے
وہ تو خود دے رہے نا انہوں نے تو اپنا کوئی کلپ ڈال دیا
ڈالا نہیں نا خود نہیں دے رہے باقاعدہ اس کو رجسٹر کرنا پڑتا ہے
پورے پروسیس
ہوتے ہیں ٹرمز ہوتی ہیں اس کی کنڈیشنز ہوتی ہیں پھر اس کے بعد یہ سارے معاملات ہوتے ہیں تو بہرحال اس میں عمومی طور پر جو صورتیں ہوتی ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں کہ جب ان کی کنڈیشنز دیکھی جاتی ہیں ٹرمز دیکھی جاتی ہیں تو وہ ناجائز کاموں کے اوپر مشتمل ہوتی ہے
اور بہت بڑا لوگ یہ کاروبار کرتے ہیں اور اس طرح کے اپنے وہ بنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ
لیکن یہ کہ میں عمومی بات کر رہا ہوں کہ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کیونکہ جو ہمارے سامنے آتی ہیں تو اس میں اسی طرح کے معاملات ہوتے ہیں اب یہ ہے کہ جو اس طرح کرتا ہے وہ پوری شرائط بیان کر کے کہ کیا کیا اس میں شرائط ہیں کیا ضوابط ہیں وہ کسی مفتی اہل سنت کے سامنے بیان کر دیں تو وہ جب سنیں گے تو پھر اس کے بعد اس کا جواب دے سکیں گے
ٹھیک ہے یہ عمومی جواب دیا گیا ہے لیکن آپ جو کاروبار کرتے ہیں جس طریقے سے بھی رقم کماتے ہیں آپ کو چاہیے کہ اپنے کاروبار کے حوالے سے مفتیان اکرام سے سوال کریں سکیننگ کروائیں اپنے کاروبار کی اپنی جو جاب ہے اس کے حوالے سے معلومات لیں اگر اجازت ملے تو پھر کام کریں انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی ملیں گی اور گناہ سے بھی ہم انشاءاللہ محفوظ ہو جائیں گے یہ کال چلائیے
میرا سوال ہے کہ اگر کوئی شخص وضو سے ہے اور اس کو یاد نہیں ہے میں نے وضو کیا ہے یا نہیں کیا شک میں ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے
جی اگر تو اس بات کا شک ہے کہ وضو کیا ہے یا نہیں کیا تو شک کی وجہ سے تو ان کا وضو قرار نہیں پائے گا وضو ان کو کرنا ہوگا ہاں وضو تھا اور اب اس بات کا شک ہے کہ وضو ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا تو اس میں حکم یہ ہے کہ آپ کا وضو برقرار ہے وضو دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ وسوسہ ہو تو پھر اس صورت میں تو وضو نہ ہی کریں وضو اسی وقت آپ کا ٹوٹنا قرار پائے گا جب آپ کو یقین ہو کہ آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے تو ہی وضو ٹوٹے گا ورنہ وضو ٹوٹنا قرار نہیں پائے گا
ٹھیک ہے جی سوال یہ ہے کہ اگر والدین علم دین حاصل کرنے سے روکتے ہوں تو کیا ان کی بات مانی جائے گی
دیکھیں اس میں بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں کہ یہ جو سوال ہے اس کے بہت سارے پہلو ہیں کہ والدین کیوں روکتے ہیں اب یہ مثال کے طور پہ رہتے کہیں اور ہیں اب کسی اور مقام پہ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ وہاں جا کے علم حاصل کریں اور والدین اس حوالے سے شفقت و مہربانی کی وجہ سے اجازت نہیں دیتے اور اپنے شہر کے اندر یہ علم بھی حاصل کر سکتے ہیں فرض علم بھی وہاں پر حاصل کر سکتے ہیں تو پھر والدین کی بات ماننا ضروری ہوگا کہ ان کی بات مان کر وہیں اپنے علاقے کے اندر علم حاصل کریں اور اگر ایسا نہیں ہے قریب ہی کہیں جانے سے روکتے ہیں تو اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ اگر تو فرض علم سے روکتے ہیں اور فرض علم حاصل کرنے کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے
ٹھیک ہے
تو پھر تو ان کی بات کو نہیں مانا جائے گا اور اگر فرض علم نہیں ہے لیکن روکنے کی وجہ شفقت و مہربانی ہے کہ کسی شفقت کی وجہ سے مہربانی کی وجہ سے روکتے ہیں تو بھی والدین کی بات مان لینی چاہیے جبکہ اس کے پر اس چیز کا حاصل کرنا فرض نہ ہو لیکن اگر روکنا اس وجہ سے نہ ہو کوئی وجہ ہی نہیں ہے بلا وجہ روکتے ہیں یا بعض ہوتے ہیں کہ جن کا ذہن دینی نہیں ہوتا اس لیے روکتے ہیں تو پھر یہاں پر ان کی بات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا لیکن بہر صورت ایسا ماحول نہ پیدا کیا جائے کہ جس کی وجہ سے فتنہ و فساد ہو حکمت عملی کے ساتھ اور سمجھا بجھا کر ایک میٹھی سی ضد کر کے کسی طریقے سے والدین کو راضی کرنا
یہ تو والدین کی ذمہ داریوں میں سے ہے نا کہ وہ اس کو اس طرف راغب کریں کہ دین کا علم وہ فرض علم جو ہے اس کے اوپر سیکھ سکے وہ سوال حضور یہ پوچھا ہے کہ میرے تین بچے ہیں دو کا عقیقہ ہو چکا ہے ابھی حیثیت نہیں ہے جب بھی گنجائش ہوئی تو تیسرے کا بھی کروں گا سوال یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا یہ اب اپنا عقیقہ کر سکتے ہیں بچے ہو گئے تین اور ان کا عقیقہ نہیں ہوا ہے
جی بالکل کر سکتے ہیں عقیقہ جو بھی زندہ شخص ہے جس کا عقیقہ نہیں ہوا ہے وہ عقیقہ کرنا چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں وہ اپنا عقیقہ کر سکتا ہے تو یہ بھی کر سکتے ہیں بچے کا بھی کر سکتے ہیں بعد میں کر سکتے ہیں ابھی گنجائش نہیں اور اپنا عقیقہ کرنا چاہتے ہیں تو اپنا بھی کر سکتے ہیں
اچھا بچے کماتے ہیں بڑے ہو گئے اور والد کا عقیقہ نہیں ہوا تھا وہ بچے کر سکتے ہیں اپنے والدین
آپ بتا دیں کہ ہم آپ کی طرف سے آپ کا عقیقہ کرنا چاہتے ہیں تو بالکل کر سکتے ہیں
ورنہ یہ لیکن اس کے لیے بہتر وہی ہے کہ شروع کے ایام میں ساتویں دن عقیقہ کیا جائے
یعنی جو سنت ہے وہ تو یہی ہے کہ ساتویں دن پھر اگر ساتویں دن نہ کر سکے تو چودہویں دن پھر اکیسویں دن جلد سے جلد کر لینا چاہیے وجہ یہ ہوتی ہے کہ بچہ یہ بلاؤں کے درد جکڑا ہوا ہوتا ہے اور عقیقی کی وجہ سے اس کی جو بلائیں اور پریشانیاں ہوتی ہیں وہ اس سے دور کی جاتی ہیں تو جتنا جلدی ممکن ہو عقیقہ کر لیا جائے.
ٹھیک ہے. اچھا پتہ ہی نہ ہو نا, کوئی بتانے والا ہی نہ ہو کہ آپ کا عقیقہ ہوا تھا, جو والدین بتا سکتے تھے لیکن وہ ہے نہیں, حیات نہیں ہے, تو کیا آپ احتیاطاً عقیقہ کر سکتے ہیں؟
کوئی حرج نہیں کر.
اچھا, جیسے قربانی کے حصوں میں عقیقہ کا بھی حصہ ڈالا جاتا ہے بعض جگہوں پر, تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے, عقیقہ بھی کر سکتے ہیں آپ. ایک اور کال چلائیے.
حج کے بارے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے جو حج فرض تھا وہ تو اپنا کر لیا, اب میں دوبارہ حج کرنا چاہتا ہوں تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جیسے یہ طواف میں استلام ہے آٹھ, کیا صحیح میں بھی استلام ہے؟
دوسرا حج کرنے کا کوئی الگ سے طریقہ نہیں ہے.
ٹھیک
ہے, آپ کو کوئی الگ سے طریقہ کار اختیار کرنا ہوگا. جب آپ اپنا حج ادا کر رہے ہیں, نفلی ادا کر رہے ہیں, تو اس میں بس حج کی نیت کریں گے, چاہے تو نفل کی نیت اس کے اندر ساتھ آپ ملا لیں کہ میں نفلی حج ادا کر رہا ہوں, ورنہ انڈرسٹوڈ ہے کہ آپ کا نفلی حج ہی وہ ادا ہوگا. طریقہ کار وہی ہوگا جو پہلے حج کا ہے, اس میں کوئی طریقہ کار جدا نہیں. جو آپ حج کر رہے ہیں, حج افراد, حج تمتع, حج قران, اس کے احکام اسی کے مطابق یہ ہوں گے. اور جہاں تک رہا استلام کا معاملہ, تو سعی کے اندر باقاعدہ تو یوں استلام نہیں ہوتا کہ ہر چکر کے اوپر آپ جو ہے وہ استلام کریں, البتہ جب سعی کے لیے جانے لگے تو اس وقت استلام یہ کرنا چاہیے. اس وقت استلام کر کے پھر سعی کی طرف بندہ مسعا کی طرف جائے گا اور وہاں پہ جا کے سعی کرے گا.
اچھا حضور, یہ شاید فرمائے کہ کوئی شخص جو ہے وہ حج کرتا ہے اور اتنی آگاہی نہیں تھی مسائل کے, حج کر لیا, جتنا بس ہوتا ہے کہ ایک آدھ کتاب پڑھ لی, کسی نشست میں چلے گئے, لیکن صحیح طریقے سے نہیں سیکھ پاتے. اب اس کو پتہ چلتا ہے, معلومات ہوتی ہیں, کہتے ہیں یار مجھے تو لگتا ہے کہ میرے حج میں بہت کمیاں رہ گئی ہیں, حالانکہ وہ عرفات بھی گیا تھا, مزدلفہ بھی گیا, منا بھی حاضری ہوئی اس کی, تو وہ کہتا ہے اب میں دوبارہ حج کرتا ہوں اور فرض حج کی نیت کر لیتا ہے دوبارہ. تو یہ یوں ہو جائے گی کہ جو کمیاں تھیں وہ فرض کے اندر تھیں یا واجب میں تھی, کیا تھا؟
جی دیکھیں, اگر تو حج کے فرائض ادا کر لیے تھے, فرض ادا ہو گئے, تو حج فرض ادا ہو گیا.
ٹھیک ہے,
یعنی عرفات کے میدان میں جو
پہنچ گیا
دن ہے اور اس میں احرام کی حالت میں وہاں پر وہ پہنچ چکا ہے, تو اس صورت میں جو ہے اس کا حج تو ادا ہو گیا. یعنی نبی ذی الحجہ کی زوال آفتاب کے بعد, ظہور کے وقت کے بعد سے لے کر جو دوسرے دن کے دسویں تاریخ کے طلوع فجر سے پہلے پہلے اگر وہ وہاں پر موجود ہے عرفات کے میدان میں, لمحہ بھر بھی اس نے احرام کی حالت میں گزار لیا, تو حج تو اس کا ادا ہو گیا. اسی طرح اس نے طواف زیارہ جو اس کے اوپر فرض تھا وہ ادا کر لیا, حج تو وقوف عرفہ سے ہو گیا, طواف زیارہ بھی اس کے اوپر فرض ہے, اس نے ادا کرنا ہے. تو جب وہ کر چکا ہے تو پھر اس صورت کے اندر حج تو ادا ہو گیا. اب اگر فرض کی نیت کرے گا بھی, تو یہ فرض کی نیت جو ہے وہ اس کے لیے ایک زائد نیت ہوگی, ادا اس کا جو ہے وہ نفلی حج ہی ہوگا.
ٹھیک ہے, اور اگر اس کا کوئی فرض کامل نہیں تھا, جیسے طواف زیارہ ہو لیکن طواف ہی نہیں کرنے آتا, طواف چھوڑ دیا تھا, صحیح نہیں کیا,
زیارہ نہیں کیا, تو پھر اس صورت میں تو اس کی عورت اس کے اوپر حلال ہی نہیں ہوگی, اس کا زندگی بھر وقت ہے, اس پر لازم ہوگا کہ جا کے طواف زیارہ کرے.
ٹھیک ہے, نیا حج نہیں ہوگا,
نیا حج نہیں ہے, طواف زیارہ جو باقی ہے وہ ادا کرنا ہوگا.
ٹھیک ہے, مزید مسائل بھی پوچھے جا سکتے ہیں. جی کال چلائیے.
حضور, عرض یہ تھی کہ اگر ایک شخص دوسرے شخص کو وکیل بنا کر اسے ایک بکرا دیتا ہے صدقہ کرنے کے لیے, اور پھر وہ وکیل اس بکرے کو صدقہ کر کے شرعی ہیلے کے تحت اس کو واپسی لے لیتا ہے, جس کو دیتا ہے بکرا اس سے واپس لے لیتا ہے, تو کیا اس طرح پہلے شخص کا صدقہ عطا ہو گیا؟
نہیں, بکرا بھی آ گیا اور صدقہ بھی ہو گیا, طریقہ ہے
یہ؟ اس طرح نہیں, اصل میں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو احکام شرعیہ ہیں ان کو جیسا ادا کرنے کا حکم ہے ویسا ہی ادا کیا جائے گا. شرعی ہلا یہ انتہائی ضرورت کے وقت شریعت مطہرہ نے اس کی اجازت دی ہے, اور اپنی ذات کے لیے ہلا یہ نہیں کروایا جاتا. تو وکیل کو جو بکرا یا کوئی بھی چیز دی ہے کہ وہ آگے شرعی فقیر تک پہنچا دے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس سے حاصل کر کے اپنے پاس رکھ لے, کیونکہ جب دینے والے کو پتا چلے گا تو وہ اس کو انتہائی ناپسند کرے گا. شرعی فقیر تک پہنچ گیا, اب وہ جس کو چاہے آگے دے دے, اس کی مرضی ہے, اس کو دے دیا شرعی فقیر کو کہ بھائی یہ کسی نے دیا ہے اور آپ اس کے مالک ہیں, اب وہ جس کو چاہے دیتا ہے تو لے لے, اس کو دیتا ہے تو اب اس کا لینا تو ایک طرح سے جائز ہے, لیکن وہ دیکھ لے کہ جب یہ لے گا اور اصل مالک کو پتہ چلے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر تہمت لگے. تو اب اگر وہ سمجھا سکتا ہے تو اسے اچھی طریقے سے سمجھا دے کہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ میں نے پہنچا دیا تھا, اب اس نے اپنی طرف سے یہ گفٹ مجھے دے دیا ہے, آپ کا جو صدقہ ہے وہ ادا ہو چکا ہے.
ٹھیک ہے, ایک میسج ہے اور بڑی افسوسناک صورتحال ہے میسج کے اندر جو بیان کی جا رہی ہے، جواب چاہیے اس کا، کہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ابو نے کفر کلمہ کہہ دیا ہے اور وہ مرتد ہو گئے، یہ خود ہی کہہ رہے ہیں یہ سوال کے اندر، اور ابھی تک انہوں نے تجدید ایمان بھی نہیں کی، تو کیا میں ان کے پیسے وغیرہ دیگر چیزیں استعمال کر سکتا ہوں؟ میری عمر 17 سال ہے۔
دیکھیں، آپ اپنے طور پہ تو فیصلہ نہیں کر سکتے کہ انہوں نے کیا بکا ہے، البتہ اگر سری کفر بکا ہے،
ٹھیک ہے،
نعوذ باللہ، ایسی کوئی بری بات اللہ یا اس کے رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بول دی کہ جو بالکل واضح سمجھ آتی ہے کہ یہ کفر ہے، تو ایک الگ معاملہ ہے، ورنہ اپنے طور پر فیصلہ نہ کریں، کسی مفتی اسلام کو باقاعدہ رابطہ کریں، دارالفتہ اہل سنت میں رابطہ کریں اور اس کنڈیشن کو بتائیں، تو پھر بتایا جائے گا کہ واقعی یہ التزام کفر بنتا ہے یا نہیں بنتا، تو پھر اس کے اوپر حکم ہوگا۔ بہرحال اگر واقعی ایسی صورتحال ہے تو پھر اس صورت میں تو ان سے اجتناب کرنا ہوگا، ان سے گریز کرنا ہوگا، ان کی تمام چیزوں سے اپنے آپ کو حتی الامکان بچانے کی کوشش کرنی ہوگی۔
کرے کیا ایسی صورت میں جس میں معاذ اللہ بکا ہے اور جری ہوتے ہیں بعض دفعہ لوگ، اور بیٹا اہل علم میں سے ہے، سمجھتا ہے کہ غلط ہو گیا، ماننے کو تیار نہیں، والد صاحب اب ساتھ بھی رہنا ہے، عمر گزارنی ہے اور ان کو سمجھانا بھی ہے، کیا طریقہ اختیار کریں کہ وہ بات بھی مان جائیں؟
اصل میں دیکھیں، ہر وقت ایک طرح کی کیفیت کسی پر بھی طاری نہیں ہوتی،
ٹھیک ہے،
اور ہر ایک کے ساتھ ہر ایک کا رویہ یکساں نہیں ہوتا،
صحیح صحیح۔
تو اگر تو آپ سمجھدار ہیں تو پہلے تو یہ کہ اپنے اوپر ہی غور کر لیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کے رویے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہو کہ آپ سمجھا نہ پاتے ہوں، تو اپنے اندر چینجنگ لائیں اور کوشش کریں کہ پیار و محبت کے ساتھ، طریقے کے ساتھ ان کو سمجھائیں،
ٹھیک۔
یا اگر آپ نہیں سمجھا سکتے تو کوئی ایسا فرد ہے کہ جس کے ذریعے سے والد صاحب کو سمجھایا جا سکتا ہے، تو ایسے افراد ہر ایک کے ساتھ ہوتے ہیں کہ جس کی بات کوئی نہ کوئی وہ تسلیم کرتا ہی ہے، تو کسی کے ذریعے سے جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کرے، سمجھدار کے ذریعے، کہ انہوں نے اس طرح بول دیا ہے، تو اب براہ کرم ان کو سمجھائیں کہ اس طرح بولنے سے جو ہے وہ کفر ہو جاتا ہے، توبہ کر لیں، یا ایک جنرل طور پر کبھی بیٹھے ہوئے ہیں اور جنرل طور پر ایک بات چلی تو اس میں یہ مسئلہ بیان کر دیا کہ یوں ہوتا ہے،
ٹھیک،
تو ممکن ہے کہ سمجھدار ہو تو بات سمجھ گئے اور جو ہے وہ توبہ کر لے، تو اس طریقے سے سمجھانے کی یہ کوشش کرنی چاہیے،
ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر استقامت عطا فرمائے، مرتے تک ایمان کے ساتھ عافیت والی زندگی اور مرتے وقت بھی کلمہ پاک نصیب فرمائے۔ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، کہ معاذ اللہ جو کفر بکے جاتے ہیں، کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمارے معاشرے میں رائج ہوتی ہیں اور لوگ ان کو سمجھ نہیں پاتے، معلومات نہیں ہوتی، حالانکہ دل سے ان سے اگر پوچھا جائے، ان کو سمجھایا جائے، تو کبھی بھی اس طرح نہ کریں، تو معلومات کی کمی بھی معاذ اللہ اس طرف لے جاتی ہے۔ امیر اہل سنت نے بہت ہی پیاری کتاب تصنیف فرمائی کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، دیگر زبانوں میں بھی اس کا ٹرانسلیشن موجود ہے، آپ اس کو حاصل کیجیے، خود پڑھیے، دوسروں کو بھی دیجیے، اپنے گھر میں رکھیے، اپنے بچوں کو پڑھائیے اور اپنے جتنے بھی جاننے والے ہیں ان کو بھی ترغیب دلائیے، انشاءاللہ عزوجل اس سے بھی بہت زیادہ فوائد حاصل ہوں گے، ہماری گفتگو محتاط ہو جائے گی، بہت سارے کلمات کہ جن کے بارے میں معلومات نہ تھیں کہ ان کا بولنا منع ہے، ان سے بھی بچنے کا انشاءاللہ عزوجل موقع ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، جی،
میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ ہم جو ہے نا، ہم اپنے بھائی کے گھر میں رہتے ہیں، اب حج کا ٹائم آ جاتا ہے، تو جو ہے اب ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں کہ ہم حج پہ جا سکتے ہیں، مگر وہ پیسے ہم نے اپنے گھر لینے کے لیے رکھے ہیں، تو ہمارے پاس شریعت کے کیا معاملات ہیں؟
جی دیکھیں، اب رہتے ہیں، رہائش موجود ہے، پھر پیسے رکھے ہوئے تو حج کرنا ہوگا،
ٹھیک ہے،
یا تو یہ کہ حج فرض ہونے سے پہلے گھر لے لیا اور اس میں جا کے رہنا شروع کر دیا، تو اس صورت میں حج فرض نہیں ہوگا، لیکن پیسے موجود ہیں، دوسرے گھر کے اندر خود رہ رہے ہیں، اگرچہ کے کرایے پر رہ رہے ہوں، لیکن جب پیسے موجود ہیں تو پھر اس صورت میں حج کے ایام کے اندر حج فرض ہو جائے گا۔
تو حضور، بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں، بات کرتے ہیں کہ ساری عمر محنت کر کے بڑی مشکل سے ہم نے پیسے جمع کیے ہوتے ہیں، ایک مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، گورنمنٹ ملازم تھا، ریٹائرڈ ہوا، گریجویٹی ملی اس کو، فنڈ ملا، اور انہی دنوں میں حج کے ایام آ گئے، اب اس کی اور تھی، ساری عمر سوچتا رہا کہ یہ ملیں گے تو ایک چھوٹا سا کاروبار کروں گا، اب نوکری کے بعد بھی تو کمانا ہے، کچھ نہ کچھ تو کروں گا، لیکن حج کے ایام آتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ بھی اب آپ اس کے اوپر حج فرض ہو گیا، اس پر وہ کلام کرتے ہیں، تو کیا
ایسا نہیں ہے؟ اول تو پہلی چیز یہ کہ مطلق رقم کی وجہ سے ہی حج فرض نہیں ہوتا، دیگر بھی اس کے شرائط ہوتے ہیں، تو وہ تو جب آپ کنڈیشن اپنی بتائیں گے تو اس کے حساب سے ہی بتایا جائے گا کہ حج فرض ہوا یا نہیں ہوا, لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اگر حج فرض ہو چکا ہے اور آنے جانے کا خرچہ وغیرہ نکال کے اور اپنی گزر بسر بھی ہو سکے گی, گھر والوں کے لیے بھی جو ہے وہ نان نفقہ ایک چھوڑ کے جاتا ہے سب کچھ, تو بندہ جب حج کرے گا تو حج کی وجہ سے ایسا نہیں ہوتا کہ بندہ جو ہے آ کے پریشان ہو جائے, بلکہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے اوپر عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق کے اندر برکتیں عطا فرماتا ہے, تھوڑا بھی اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر یہ ارشاد فرما دیا کہ وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها, کہ زمین پر کوئی بھی جاندار نہیں مگر یہ کہ اس کا جو رزق ہے اللہ کے ذمے ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایسے موقع پر توکل کرنا چاہیے, یہ تو ایک سعادت سمجھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے گھر کی حاضری کی توفیق عطا فرما رہا ہے, سعادت نصیب فرما رہا ہے. تو یہ تو آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ ملی تو بندے کہتے ہیں کہ اب ہم جائیں, ورنہ وہ ایک بڑی تعداد ہے کہ جو روپیہ روپیہ کر کے جوڑتی ہے کہ ہم حج کے لیے
کوشش کر
جائیں گے,
ایسی بہت بڑی تعداد تمنا کرتے ہیں.
تو جب سفر اختیار کرتا ہے بندہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر سفر اختیار کرتا ہے, اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ہی سفر اختیار کرنا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کے اندر برکت عطا فرماتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ خرچ کریں گے تو آ کے کو محتاج ہو جائیں گے, آ کے مقروض ہو جائیں گے, یا آپ کو جو ہے وہ رزق نہیں ملے گا, نہیں, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اور رزق عطا فرمائے
انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رزق حلال میں برکتیں عطا فرمائے ہم سب کے. سوال یہ ہے کہ ماموں کے انتقال کے بعد یا پھر ان کی ممانی کو طلاق دینے کے بعد کیا ممانی سے نکاح ہو سکتا ہے؟
یعنی بھانجا یہ پوچھ رہا ہے,
بھانجا یہ پوچھ
رہا ہے. تو اگر کوئی اور وجہ نہیں ہے, عدت گزر گئی یعنی انتقال ہو گیا اس کے بعد عدت گزر گئی, یا طلاق دے دی اور طلاق دینے کے بعد عدت گزر گئی, اب اگر وہ نکاح کرنا چاہتا ہے اور ممانعت کی کوئی اور وجہ نہیں ہے,
اور رشتہ ایسا نہیں بیچ میں
رہا, رشتہ نہیں بن جاتا, یا ہو سکتا ہے کہ اس کی ممانی ہی اس کی پھوپھی بھی بنتی ہو, تو کوئی ایسا اور رشتہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے ممانعت ہو, تو اس صورت میں طلاق یا موت کی وجہ سے جو جدائی ہو گئی اور عدت گزر گئی عورت کی, تو اس کے بعد بھانجا پھر نکاح یعنی اپنی ممانی سے کر سکتا ہے.
ٹھیک ہے, ایسے رشتے جہاں ڈاؤٹ ہو تو پوچھ لیا جائے باقاعدہ, تاکہ پھر وہ تفصیل لے کر مفتی صاحب آپ کو جواب دے دیں کہ کیا صورتحال ہوگی آپ کے نکاح سے متعلق. ایک اور کال چلائیے.
مفتی صاحب سے میں نے دو تین سوال کرنے, ایک تو زکات کے بارے میں میں نے سوال کرنے کی, یہ جو زکات ہے یہ کس قسم کے لوگوں کے اوپر جائز ہے؟ اب میں ایک گھر میں مطلب ملازم ہوں نا, تو میری 12,000 سے تنخواہ ہے, تو وہ مجھے مطلب سال میں کوئی مطلب دیتے ہیں زکات کوئی 25,000 سے 30,000, اور مطلب علاقے میں تنخواہ چل رہی ہے کوئی 15,000 سے 16,000, تو وہ مجھے 12,000 تنخواہ اس لیے دیتے ہیں کہ ہم بھائی تمہیں زکات دیتے ہیں 25,000 سے 30,000, تو وہ اگر آپ وہ پیسے اپنی تنخواہ میں ایڈجسٹ کر لو تو تمہاری تنخواہ پوری ہو گئی, تو مطلب 1,000 سے 2,000 تنخواہ بڑھانے کی بات ہے نا, تو وہ 25,000 سے 30,000 کو تنخواہ میں ایڈجسٹ کریں تو تمہاری 14,000 سے 15,000 تنخواہ ہو گئی. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میں نے پچھلے دنوں بیان سنا تھا کہ وہ بتا رہے تھے کہ ملازم کے بھی حقوق ہوتے ہیں, کس طرح رہنا ہے, مالک کے بھی حقوق ہوتے ہیں, تو یہ بھی میں جاننا چاہتا ہوں کہ ملازم کے کیا حقوق ہیں, کہ وہ مطلب کس طرح رہے, اور مالک کے کیا حقوق ہیں کہ وہ کس طرح رکھے.
ماشاء اللہ مدنی چینل کی برکت ہے کہ یہ چیز بھی ان کو پتہ چلی, اور ایک سوال بھی ہمارے پاس آیا کہ اس طرح بھی ہوتا ہے.
بالکل غلط طریقے کار ہے, اصل میں زکات کی رقم کوئی بھی اپنی تنخواہ کے اندر نہیں دے سکتا. یہ میرے پاس کوئی کام کر رہا ہے اور اس کی جو اجرت بنتی ہے تو میں اس کو اجرت دوں اور یہ تصور کر لوں, اگرچہ کہ وہ مستحق ہے,
ٹھیک ہے,
اور یہ تصور کر لوں کہ یہ میری زکات میں ادا ہو گئی, یا نیت کر لوں کہ زکات میں ادا ہو گئی, تو ایسا نہیں ہو سکتا.
ٹھیک ہے,
زکات آپ کو آپ جو ہے وہ اس طرح اجرت کے اندر تنخواہ کے اندر نہیں دے سکتے. تو اگر یہ واقعی ایسا کرتے ہیں کہ بھائی یہ رقم دیتے ہوئے ان کا ہوتا یہی ہے کہ بھائی تنخواہ کے اندر ایڈجسٹ ہو رہی ہے, تو اس طرح تو زکات کی ادائیگی نہیں ہوگی. زکات کی ادائیگی کے لیے زکات کی نیت کرنا ضروری ہے کہ ہم یہ زکات ادا کریں, اس طریقے سے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ایڈجسٹ کر لیا کرو, یہ تو بالکل غلط طریقے کار ہے. جو تنخواہ بنتی ہے وہ آپ تنخواہ عرف کے مطابق دیں, اور جو زکات ہے وہ زکات آپ کے اوپر علیحدہ سے فرض ہے. یہ تھوڑی ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی تنخواہ کے اندر جو ہے وہ زکات کو نکالتے رہیں, یہ تو آپ کی زکات اس سے ادا نہیں ہوگی. تو یہ دیکھ لیں کہ دیتے ہوئے یہ کیا نیتیں کرتے ہیں. بہرحال مالکوں کا تو انہوں نے پوچھا ہی نہیں, اپنے بارے میں ہی پوچھا ہے. تو زکوٰۃ کے اگر یہ مستحق ہیں تو ان کو زکوٰۃ تو لگے گی, لیکن وہ دینے والوں نے جس طریقے سے دیا ہے وہ بالکل غلط طریقے کار ہے. پتہ نہیں زکوٰۃ کی نیت سے دیا, تنخواہ کی نیت سے دیا, یہ واضح نہیں ہے.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے.
دوسرا یہ کہ ملازم کے حقوق اور مالک کے حقوق یہ بالکل ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے حقوق کا ایفا بھی ضروری ہوتا ہے. کہ جب انہوں نے مالک کے یہاں پر اس بات کا عہد کیا ہے کہ میں آپ کا کام کروں گا, تو وفاداری کے ساتھ پورا کام کریں, اس کی چیزوں کی حفاظت کریں, کوئی نقصان نہ پہنچائیں, جو کام ان کے ذمے ہے اس کو پورا کریں. پورا کریں گے تو ہی اس صورت میں ان کو اس کی اجرت لینا درست ہوگا, حلال ہوگا. اور مالک کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ بلا وجہ تکلیف نہ دے, جو کام مقرر ہے اتنا ہی لے, جتنا وقت ہے اتنا ہی وقت کے اندر کام لے. اسی طرح بعض ہوتے ہیں جو برا بھلا کہتے ہیں, تو برا بھلا نہ کہیں, گالیاں نہ بکیں, نہ اسبلا کسی کو بھی نہیں بکنی چاہیے گالیاں, برا بھلا بھی کسی کو نہیں کہنا چاہیے. لیکن بعض نوکر رکھتے ہیں تو پھر اس کے بعد ان کو تو بالخصوص پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ اس کو تو ہم جو چاہیں بولیں گے کہ مجبور ہے تو ہمارے پاس رہے گا. یہ بالکل ناجائز و حرام کام ہے. اگر آپ غیر شرعی طور پر ڈانٹتے ہیں یا آپ کوئی غیر شرعی الفاظ استعمال کرتے ہیں, گالیاں بکتے ہیں, تو اس صورت میں گناہگار ہوں گے.
اچھا, جس طرح آپ یہ بھی ایک طرح کی شکایت بھی ہے نا, سوال تو کر رہے ہیں لیکن شکایت کر رہے ہیں, لگتا ہے کہ پریشان ہے لیکن بعض وہ مجبور ہوتے ہیں, لگے رہتے ہیں نا. تو کوئی اگر آپ کے پاس کام کر رہا ہے اور آپ سمجھ رہے ہیں تو لگا ہوا ہے, آپ اس کے ساتھ جو مرضی کرو, تو یہ رویہ
بالکل غلط ہے. ایک حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غلاموں کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا کہ جس سے تم کھاتے ہو اسی میں سے ان کو کھلاؤ, جو تم پہنتے ہو اسی میں سے ان کو پہناؤ, اور ان کو ایسے کاموں کا مکلف نہ کرو کہ جو ان کے اوپر غالب آ جائیں, جو کر نہ سکیں. اور اگر ایسے کام پر مکلف کر دو, ایسا کام دے دو, تو فَأَعِينُوهُمْ, کہ تم ان کی مدد بھی کرو. ٹھیک ہے, تو یہاں پر علماء نے یہ لکھا واضح طور پر کہ جس طرح یہ غلام کا حکم ہے, کہ غلام وہ ہوتا ہے کہ جو ملکیت کے اندر ہوتا ہے, اسی طرح یہ خادم کے لیے حکم ہے کہ خادم کو بھی ایسے کاموں کا مکلف نہ کرو کہ جو وہ نہ کر سکے. تو یہ بامر مجبوری ہوتا ہے, اور اس کا نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے کہ جس سے آپ اس طرح کا کام لیں گے تو پھر کبھی بھی وہ خلوص کے ساتھ وہ کام نہیں کر سکے گا. یعنی آپ ڈانٹ رہے ہیں, نعوذ باللہ گالیاں دے رہے ہیں, برا بھلا کہہ رہے ہیں, تو وہ کام تو کر دے گا آپ کا, لیکن جو ایک دل کے اندر خلوص پیدا ہوتا ہے, اخلاص پیدا ہوتا ہے کہ دل کے ساتھ کام کرنا, وہ چیز کبھی نہیں ہوگی. پھر وہ ڈیوٹی نہیں بھائے گا اور وہ آپ سے محبت والے انداز میں کام نہیں کرے گا. اس کے برعکس اگر اچھے انداز میں کام دیں گے, محبت دیں گے, تو پھر اس صورت میں وہ خلوص کے ساتھ کام کرے گا. لیکن اگر ہر مقام پہ سمجھداری سے کام لینا ہوتا ہے کہ آپ نوکر ہے ہی ڈھیٹ قسم کا, اگر آپ اس کو اور پیار دیں تو پتا چلے کہ وہ سویا پڑا ہوگا, تو سمجھداری کے ساتھ جو ہے وہ کام لیا جاتا ہے.
اچھا, جو ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں, بڑی بڑی فیکٹریاں ہیں, یا دکان ہی لے لیں یا چھوٹے موٹے کاروبار, اس میں تو جو اس کے جاب ڈسکرپشنز ہوتی ہیں اس پر ہی کام لیا جاتا ہے. لیکن گھروں میں جو ملازم رکھے جاتے ہیں عام طور پر, ان کا کوئی جاب ڈسکرپشن نہیں ہوتی, وہ رکھ لیا گھر کے کام کے لیے. اب اس کے بعد وہ سمجھا جاتا ہے کہ ان سے اب سارے ہی ہم نے کام لینے ہیں. تو کیا یہ عمومی ہے کہ بس جو گھر کے کام ہوں گے جتنے بھی وہ لیے جائیں گے, یا پھر اس کے اندر بھی خاص طور پر مینشن کرنا پڑے گا؟
دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو ہوتے ہیں کہ جو سارے دن کے لیے رکھ لیے جاتے ہیں, تو وہ گھر کے سارے ہی معروف کام کر رہے ہوتے ہیں, جھاڑو بھی لگانا, تو کھانا بھی بعض اوقات پکانا, تو کپڑے بھی دھونا, باہر کا سامان بھی لے کر آنا. تو یہ تو بہت بڑے گھر ہوتے ہیں, اس میں اس طریقے سے رکھا جاتا ہے. باقی عام طور پہ ماسیاں وغیرہ رکھی جاتی ہیں کام کے لیے, تو ان کے کام مقرر ہوتے ہیں. وہ ایسا نہیں ہوتا کہ مقرر نہ ہو,
جھاڑو پوچھا ہے تو الگ ہے, کپڑے دھونے تو الگ ہے, برتن دھونے,
ساری چیزیں مقرر کی جاتی ہیں.
تو وضاحت کر دیجئے بہرحال, تاکہ بعد میں جھگڑے کی صورتحال نہ پیدا ہو. یہ کال چلائیے گا.
سب کا جو لیتے ہیں ہم والدین مرحوم کی طرف سے دے سکتے ہیں, جو ہے جیسے فقیر جو آتے ہیں ان کو یہ نیت کر لیں کہ ہم نے والدین کی طرف سے صدقہ کر رہے ہیں. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ مسجد میں جیسے ہم زندہ ہیں تو اپنے اصحاب صاحب کے لیے دے سکتے ہیں پیسے تعمیر مسجد میں؟
جی والدین کی طرف سے صدقہ دے سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں, بلکہ اچھی بات ہے کہ والدین کی طرف سے صدقہ دینا چاہیے. لیکن دیں اس کو کہ جو واقعی مستحق ہو. فقیر آ گیا, جو پیشہ ور ہے, پروفیشنل ہے, مانگنے والا ہے, تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اس کو نہیں دیں گے جبکہ وہ مستحق نہیں ہے. تو ایسوں تک پہنچائیں کہ جو مستحق ہو, تاکہ آپ ثواب کے مستحق ہو سکیں, والدین کو اس کا ثواب پہنچا سکیں. اور اسی طرح مسجد میں اگرچہ آپ حیات ہیں, زندہ ہیں, لیکن آپ چاہتے ہیں کہ آپ پیسہ لگائیں, تو بالکل لگا سکتے ہیں اپنے ثواب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ثواب عطا فرمائے، اس میں کوئی حرج نہیں.
ٹھیک، اچھا ایک دس کا یہ نوٹ ہے مثال کے طور پہ، اور روزانہ دینے کی عادت ہے، دیتا ہے، سب کی طرف سے وہ کر سکتا ہے؟ وہ
بالکل کر،
میرے والدین بھی، میری طرف سے، بہن بھائیوں، بچوں، سب کی طرف سے، یہ
بالکل اصل میں اپنی اپنی استطاعت کے اوپر ہوتا ہے کہ جس کی جتنی استطاعت ہے اس کے مطابق وہ دے رہا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں. اور نہیں بھی استطاعت تو کم رقم بھی دے رہا ہے تو اللہ کی راہ کے اندر جتنا نکالے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑھا کر ہی عطا فرماتا ہے، تو وہ جتنوں کو چاہے اسال ثواب کر سکتا ہے.
ٹھیک ہے، جزاک اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائی، سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا، مفتی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرماتے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
نہ جانے مسائل دو علماء سے پوچھیں، یہ حکم ہے.